بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر طحاوي رحمة الله عليه فرماته: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. اور ہر شے اس کی تقدیر اور مشیت کے مطابق ہی چلتی ہے، اور اسی کی مشیت کار فرما ہے، نہ کہ بندوں کی مشیت، الا یہ کہ وہ جو ان کے لیے چاہتا ہے، بس جو کچھ وہ ان کے لیے چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے تعلق سے. تقدیر کا مسئلہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں، اور امام صاحب نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے اپنے اس خوبصورت تصنیف کا آغاز کیا، اور پھر توحید کے تعلق سے بات فرمائی، توحید عبادت سے بات شروع کی، پھر توحید ربوبیت، اور پھر توحید اسماء و صفات. جب اسماء و صفات کی بات کرتے کرتے بیچ میں تقدیر کا مسئلہ آ گیا، جب بات مقرن صفات کی آئی تو پھر معتزلہ کی بات بھی بیچ میں آئی، قدریہ کی بات بھی بیچ میں آئی، تو پھر شیخ صاحب نے تقدیر کے پر بات، اگرچہ بعد میں بھی کچھ فرماتے ہیں کتاب میں، لیکن یہاں پر کچھ تفصیل بیان کر دی ہے. اور یہ حسن تصنیف میں سے ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ سننے والا یا پڑھنے والا جب ایک فلو میں چلتا رہتا ہے تو اس فلو میں اگر انفارمیشنز مکمل طریقے سے مل جاتی ہیں تو پھر دل میں بھی سکون ملتا ہے پڑھنے والے کو، اور آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب نے کچھ ایسا طریقہ اپنایا ہے. اب دیکھتے قرآن مجید میں، اب ایک آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اچانک پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ اب کوئی اور موضوع شروع ہو گیا. اگر آپ تدبر سے پڑھیں تو موضوع وہی ہے، اس کے ساتھ گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوا، اور 23 سالوں میں انٹریکشن ہے. آپ دیکھیں، یعنی کہ صرف ایک حکم نازل ہوا اور چھوڑ دیا گیا. بعض آیات میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، فوراً ایمان والے سارے سارے اپنے کان کھڑے کر دیتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو لوگ جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ کوئی خیر کی خبر ہم سنیں تو وہ بھی تھوڑی سی الرٹ ہو جاتے. اب اللہ نے جب فرمایا اے لوگوں، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ تو اس طریقے سے بعض مصنفین بڑے خوبصورت انداز سے تصنیف کرتے ہیں، اور سلف صالحین نے بھی کچھ ایسا ہی راستہ اختیار کیا، خاص طور پہ عقیدے کے مسائل میں. اور جب عقیدے کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کی وضاحت کے لیے ایسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: اور ہر شے اس کی تقدیر و مشیت کے مطابق ہی چلتی ہے. شیخ محمد بن ناصر الدین الالبانی، شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ شامل ہے ہر چیز کو جو کائنات میں ہوتی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہدایت ہو یا گمراہی ہو. اور اس کے تعلق سے بہت ساری آیات ہیں جو معروف ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں عقیدۃ طحاویہ کی شرح میں، یعنی ابن العز الحنفی کی شرح میں، جس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں. وغیر ہی، اور اس شرح کے علاوہ بھی جن علماء نے اس کی شرح کی ہے، انہوں نے بھی ان آیات اور دلائل کو پیش کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس جملے سے مقصود یہ ہے، یا مصنف اس جملے کو کیوں بیان کیا ہے؟ رد علی المعتزلہ، معتزلہ کا رد، جو اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت کا انکار کرتے ہیں. اور یہ بھی جاننا چاہیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بھی جاننا فرض ہے کہ یہ لازم نہیں، یعنی اس بات سے یہ لازم نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے یہ لازم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. چاہت، پسند کرنا، پسند کرنا، محبت کرنا ارادے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر جیسا فرماتے ہیں اگر یہ تصور نہ کیا جائے، یعنی محبت اور چیز اور ارادہ اور چیز ہے، تو پھر فرما بردار اور نافرمان کو کوئی فرق باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اور صراحتاً بعض وحدت الوجود کے جو قائلین ہیں اس بات کی صراحت کی اور واضح الفاظوں میں کہا کہ فرما بردار انسان اور نافرمان انسان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ارادے میں چاہت کے اعتبار سے. اور جو مذہب سلف ہے اور فقہا کا مذہب اور اکثر تقدیر کے ثابت کرنے والے اہل سنت و جماعت میں سے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی، وہ اس تفریق کے قائل ہیں، ارادہ اور محبت کے بیچ میں جو فرق ہے اس کے قائل ہیں، ارادہ اور چیز، محبت اور چیز ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، قدریوں نے کہا اللہ تعالیٰ کفر، فسوق اور عصیان کو پسند نہیں کرتا اور نہ وہ چاہتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کچھ ہوا دنیا میں جو اللہ نے نہ چاہا اور جو چاہا وہ نہ ہوا. یہ قدری جو ہوتے ہیں، منکرین تقدیر، تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسوق اور عصیان کو پسند نہیں کیا اور چاہا بھی نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا، اگر یہ بات ان کی درست ہوتی قدریہ کی، تقدیر کی، منکروں کی، اس کا مطلب یہ ہوا کائنات میں ایسا کچھ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا، اور ایسا کچھ بھی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے وہ ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض گروہ مثبتہ میں سے جو اس بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسوق اور عصیان کا ارادہ کیا ہے لیکن اسے شرعاً نہیں چاہا ہے. یہاں تک بات درست ہے. آگے دیکھیں، یا ارادہ کافر سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے لیکن مومن سے نہیں چاہا. جیسا فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، وہ یہ مخالف کتاب اور سنت کے اور اجماع سلف امت کے، کیونکہ سارے کے سارے متفق ہیں اجماع اہل سنت و جماعت کا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ یہ جملہ ضروری لگانا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کے ارادے چاہت کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. اور اس پر ان سب کا اجماع ہے. کس چیز پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فساد کو پسند نہیں کرتا اور اپنے بندوں کے لیے کفر پر بھی راضی نہیں ہوتا. اور جو کافر ہیں یبیتون ما لا یرضی من القول، اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان فرماتے ہیں کہ کافر ایسا کام کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کافر ایسا فعل اور قول کہتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اور یہ ابھی تک جتنی کوٹنگ تھی یہ علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموع فتاوی سے اس کا ذکر کر رہے تھے. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی چیز خارج نہیں ہے, نہ خیر خیر میں سے اور نہ ہی شر میں سے. فرم برداری اور معصیت, کفر اور ایمان, بیماری اور صحت, امیری اور غریبی, علم اور جہالت, ہر شے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے جاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے تقدیر نہ بنائی ہو یا اللہ تعالیٰ نے اسے نہ چاہا ہو. اور اس جملے دوسرے جملے کے تعلق سے ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء كان فما شاء لهم كان ولم يشاء لم يكن. اور اسی کی مشیت کار فرما ہے, نہ کہ بندوں کی مشیت, الا یہ کہ وہ جو ان کے لیے چاہتا ہے بس جو کچھ وہ ان کے لیے چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے, اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اس کی مشیت ہے, اور بندوں کی بھی مشیت ہے, لیکن بندوں کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے, الگ سے مستقل مشیت نہیں ہے بندوں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, سورۃ الانسان آیت نمبر 30. اور تم نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے. اور دوسری آیت میں وقال سبحانہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, بارک اللہ فیک, سورۃ التکویر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب العالمین ہے. جب رب العالمین ہے, پورے عالمین کا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے, اسی نے ہی پورے کائنات کو پیدا کیا, وہی پورے کائنات کو فنا کرتا ہے, تو پھر چاہت بھی اسی کی چلتی ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. فجعل لنفسه مشیئة, یہ من صفاته, جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے مشیئت کو ثابت کی ہے, چاہت کو ثابت کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں, اور بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مشیئت کو ثابت کیا ہے جو بندوں کے صفات میں سے ہیں, اور دونوں کو آپس میں جوڑ دیا. اور اس میں رد ہے قدریہ کا اور جبریہ کا. شیخ صاحب فرماتے ہیں قدریہ یہ وہ گروہ ہے جو نفی کرتا اللہ تعالیٰ کی مشیئت کی, کس معاملے میں؟ افعال عباد کے معاملے میں, کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو نہیں چاہا, جو کچھ بندے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چاہا نہیں ہے, یعنی بندہ نے چاہا ہے اللہ نے نہیں چاہا. کافر سے جو کفر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کفر نہیں چاہا, اللہ تعالیٰ چاہے کفر نہ ہو کائنات میں, لیکن انسان نے بندے نے کفر چاہا, اس لیے بندے کی چاہت جو ہے, جو بندے نے ارادہ کیا, جو بندے نے چاہا وہ ہوا, اور جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. جو شیخ فرماتے ہیں قدریہ جو ہیں وہ نفی کرتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کی افعال العباد کے تعلق سے, کہ جو بندے ہیں وہ اپنا فعل جو ہے خود پیدا کرتے ہیں, اور اللہ اور بندے کی مشیت جو ہے چاہت مطلقہ بنا دیتے ہیں, یعنی اس کو کوئی قید نہیں ہے, جو بندہ چاہتا وہ کرتا ہے, کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ بھی روک نہیں سکتا نعوذ باللہ. اور بندہ جو ہے اپنے افعال سے, ارادے سے اور مشیت سے مستقل ہے. مستقل کے معنی جانتے ہیں, یعنی خود مختار ہے مکمل طور پہ, مستقل ہے, کوئی اس پہ کوئی دباؤ نہ کر سکتا ہے نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے. جیسا فرماتے ہذا مذهب القدریہ من المعتزلہ وغیرہم, یہ مذہب ہے قدریہ کا معتزلہ میں سے. جبریہ کہتے ہیں, جیسا فرماتے ہیں کہ بندے کی کوئی مشیت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے, صرف چاہت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور بندہ حرکت کرتا ہے بغیر اختیار کے, اس کو کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے, بس وہ حرکت کر لیتا ہے بغیر اختیار اور بغیر ارادے کے. جیسا کہ ایک مشین چلتی ہے, اسے چلایا جاتا ہے تو چلتی ہے. مشین کیسے چلتی ہے؟ کبھی مشین اپنے آپ خود چلتی ہے؟ مشین چلتی جب اسے چلایا جاتا ہے, تو انسان بھی ایسا ہے، وہ مکمل طور پہ مجبور ہے. جب اللہ تعالیٰ سے چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے، جب اللہ سے روکتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. انسان کے اپنی ارادہ مشیت ہے ہی نہیں. یہ کون ہے؟ یہ جبری گروہ جو قدریے کے بالکل الٹ اور اپوزٹ ہے. جیسا فرماتے ہیں، ایک گروہ نے غلو سے کام لیا اللہ تعالی مشیت کو ثابت کرنے میں، اور دوسرے گروہ نے غلو سے کام لیا بندے کی مشیت کو ثابت کرنے میں. رسول الجماعت جیسا فرماتے ہیں، اور رسول الجماعت نے دونوں مشیت اور چاہت جو چاہت ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے دونوں کو ثابت کیا ہے، اور بندے کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے ان دونوں آیتوں پر عمل کرتے ہوئے. وما تشاؤنا، اس لفظ میں جو کچھ تم چاہتے ہو اس میں اثبات ہے بندے کی مشیت کی. ورنہ اللہ کیوں فرماتا ہے جو تم چاہتے ہو؟ جب بندہ کچھ کر نہیں سکتا پھر چاہتا کیا ہے؟ تو اس آیت کے اس حصے میں وما تشاؤنا، اور تم نہیں چاہتے، تو اس میں ثبوت کس چیز کا ہے؟ بندے کی مشیت کا، بندے کی چاہت کا. اور الا ان یشاء اللہ میں اس میں ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، صاحب بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور اس آیت میں یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ بندے کی جو مشیت ہے وہ مستقل نہیں ہے، الگ نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے نا. وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جڑی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جو ہے خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندہ کو پیدا کیا ہے، اور اس کی مشیت اور ارادہ کو بھی پیدا کیا ہے. اور اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، جب بعض لوگوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندن، کیا مجھے تم نے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ ای شریکن فی المشیئہ، جیسا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا برابر کی چیز میں؟ مشیت اور چاہت میں. قل ما شاء اللہ، قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ ایک چاہے. اور یہ روایت مسند احمد کی ہے اور امام ابن ماجہ صحیح سند کے ساتھ. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم نے اس کا انکار کیا اور یہ فرمایا قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمد، تم یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر ثم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. جیسا فرماتے ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشیت اور چاہت جو ہے اسے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے چاہت کے ساتھ، لیکن ثم کے حرف سے، جس کا ترجمہ پھر ہے، جس کا لفظ میں یہ معنی پایا جاتا ہے ترتیب اور تراخی کا، ترتیب ہے اور پھر ایک وقت بھی ہے ثم میں. لا بالواو، واو سے نہیں، لأنها تقتضی التشریک، کیونکہ واو کے حرف میں تشریک کا معنی پایا جاتا ہے، برابری کا معنی پایا جاتا ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، قال الله تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب ان الله كان عليما حكيما، دوسری آیت وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين، اور پھر ایک دو تین چار پانچ آیات اور بھی ہیں. ایک اور آیت نوٹ کریں ذرا، اس میں اور واضح الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، اور اگر تیرے رب چاہتا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین کے اوپر سارے کے سارے لوگ مومن ہو جاتے. سورۃ یونس آیت نمبر 99. اور اس آیت میں مزید وضاحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے قسمیں جو ہیں، جہاں سر غلطی ہو معتزلہ کی، جیسے میں بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضلہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ جا رہا ہو. سورۃ انعام آیت نمبر 125. انسان، سائنس نے بھی اس کو ڈسکور کیا ہے، جب انسان پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا سانس تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. اس لیے جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو خاص آکسیجن ہوتا ہے، اگر کم پڑ جاتا ہے آکسیجن کبھی تو اس کے آکسیجن ماسک سامنے گر جاتا ہے. اور اسپیس میں جانے والے کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کہ جتنی بھی آپ زمین سے دور جائیں گے، اگر ہے، اگرچہ ہے بلندی، لیکن انسان محتاج ہے، بیچارہ کمزور ہے، وہ سانس لینے کے لیے محتاج ہے آکسیجن کے لیے، اس لیے بیچارہ اپنا آکسیجن کا توشہ ساتھ ہی لے کے جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی اور راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. مسکین فقیر ہے نا، مسکین ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے. کس لیے سینہ کھول دیتا ہے؟ اسلام کے لیے. اسلام کی تعلیمات جو سمجھ لیتا ہے ایک مرتبہ، بنیادی تعلیمات، خاص طور پہ جو ایمان اور عقیدے کے مسائل ہیں، واللہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اپنے دل میں اس کی لذت بھی محسوس کرتا ہے. اور جو لوگ شریعت کے اس بنیادی علم سے دور ہیں، کفر، نفاق اور بدعات و خرافات پر زندگی ان کی قائم ہے، ان لوگوں کے سینے تنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو دونوں قسم کے ارادے، کتنے ارادے اللہ تعالیٰ کے، یاد ہے کسی کو؟ دو قسمیں ہیں، کون سے ہیں؟ نمبر ایک الارادۃ الکونیہ، القدریہ، کونی ارادہ. جب اللہ تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے، ارادہ شئی ان یقول لہ کن فیکون، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور دوسری قسم ہے الارادہ الشرعیہ الدینیہ، اور اس آیت کریمہ میں دونوں ارادے ہیں. کیسے؟ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں، ارادہ کرتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اور دونوں میں فرق میں نے بتایا تھا پہلے، کہ ارادہ شرعیہ برابر ہے کس کے؟ محبت کے، چاہت کے، پسندیدگی کے. جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو یہ ارادہ شرعیہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محبت اور پسند کرنے نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ارادہ کونیہ قدریہ ہے. اب آیت کے آدھی آیت میں کس چیز کا ثبوت ہے، اور کیسے آپ پہچان سکتے ہیں؟ آپ ارادے کے لفظ کو نکالیں اور محبت کے لفظ بیچ میں ڈال دیں، اگر معنی مستقیم ہو جاتا ہے تو ارادہ شرعیہ ہے، معنی مستقیم نہیں ہوتا تو ارادہ شرعیہ نہیں ہے، ارادہ کونیہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اچھا، اب پسند کا لفظ اس میں ڈال دیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا پسند کرتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، ایسا ہے؟ مستقیم ہے کہ نہیں؟ مستقیم ہے. اچھا، وہ یرید ان یضلہ، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا پسند کرتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسے گمراہ کرنا پسند کرتا ہے؟ گمراہی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو یہاں پہ کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ قدریہ ہے. تو گمراہی، کونیہ قدریہ جو ہے ارادہ ہے کسے گمراہ کرنا، اور جو ارادہ شرعی ہے وہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، الى غیر ذلک من الادلہ، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت میں اور ملک میں اور کائنات میں ایسی چیز ہو جسے اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، اور اس شخص یا ان لوگوں سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، اور ان سے زیادہ کون کافر ہوگا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان چاہا ہے کافر سے، اور کافر نے کفر چاہا ہے، تو کافر کی مشیت اور چاہت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر غالب ہوئی. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ہر اس بات سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. بات واضح ہے یہاں تک؟ آگے جیسا فرماتے ہیں. اب چند سوال جو جس کا تعلق اس موضوع سے ہے. فَإِن قِيلَ, اگر یہ کہا جائے اس میں ایک اشکال ہے. اشکال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. عن قریب یہ کافر کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی نہ تو ہم کبھی شرک کرتے نہ ہماری اولاد کبھی شرک کرتی. یہ سورت سورۃ الانعام آیت نمبر 148. اور اللہ تعالیٰ کی ہے فرمان وقال الذین اشرکوا, اور مشرکوں نے کہا لو شاء اللہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ما عبدنا من دونہ من شیء, تو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے نہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 35. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اگر رحمان یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی ان بتوں کی عبادت نہ کرتے, یہ غیر لوگ عبادت نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کو ان کو کوئی علم نہیں ہے, جانتے نہیں ہیں. انہم الا یخرصون, یہ تو صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں اور باتیں ہی بناتے رہتے ہیں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 20. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ جو شرک ان سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چاہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بھی مذمت کی جب اس نے روایت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا. اذ قال, جب اس نے کہا یعنی ابلیس نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبانی ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے میرے رب, تیرے بہکاوے کی وجہ سے یعنی تو نے مجھے بہکایا ہے, اب اس وجہ سے میں زمین پر ہر چیز خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان لوگوں کے لیے اور سب کو میں بہکاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو شیطان نے یہاں پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. غلطی ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا فرمایا؟ آج ان کے سارے کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, پیارا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ابلیس بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, لیکن دونوں فرق دیکھیں. آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا, میں نے کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہی نے تو لکھا تھا, تو ہی نے مجھے مجبور کیا اور میں نے نافرمانی کر لی. یہاں پر شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو نے مجھے بہکایا ہے, میں کیا کرتا, میں تو کچھ کر نہیں سکتا. جب تیرا بہکاوا تھا تو میں نے بھی آگے بہکایا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے جواب دیکھیں آپ. قیلہ, اس کا جواب یوں ہے, مختلف جواب دیے گئے ہیں. اب امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ اس مسئلے کا جواب دے رہے ہیں, مختلف جواب دیں گے. من احسنها, سب سے اچھا جواب یہ ہے. نمبر ایک, اس کو نوٹ کریں, اللہ تعالی نے ان کا انکار کیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی کی رضا اور محبت کو حجت بنائی مشیت پر, یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے پسند کرتا ہے. شرک بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے, صرف تو اللہ نے چاہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہ کرتا تو چاہتا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. اچھا, دوسرا رد وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے اب یہ انکار کر رہا, اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے, ان کے یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی. جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو بھی کائنات میں فیصلے ہیں سب اللہ تعالیٰ اس کو, یعنی سب کو اللہ تعالیٰ چاہتے اور پسند, وہ پسند کرتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہی اس کا دین ہے, شریعت ہے. اور تیسرا جواب, اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی بھی نکیر کی ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور فیصلہ جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے اور اپنی کتابیں نازل کی ہے. اس مسئلے میں شریعت میں جو رسول لے کے اور کتابوں میں اللہ تعالیٰ واضح فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں دونوں میں ٹکراؤ ہے. کیونکہ جو عام مشیعت ہے اسے ان لوگوں نے تقدیر کے بالکل سامنے کھڑا رکھ دیا, ایسا کر دیا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. یعنی جو شریعت ہے وہ تقدیر کے منافی ہے اور متعارض ہے. جو اللہ تعالی نے چاہا ہے وہ اس کے شریعت پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر غالب ہے. یہ ساری بحث جو یہاں پہ آپ سن رہے ہیں, جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تقسیم جو اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ہے, اس تقسیم کے وہ قائل نہیں ہے. وہ ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند ضرور کرتا ہے. بس کون سی مشیت کا اقرار کیا؟ الشرعیہ. اور کونیہ قدریہ کو پسے پوچھ ڈال دیا, اس کو مانتے ہی نہیں. جی ہاں, انہوں نے دونوں میں سے صرف ایک کا اقرار کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کفر کو اللہ نے پسند کیا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے تو ہو رہا ہے, اگر اللہ تعالیٰ پسند نہ کرتا تو کبھی نہ ہوتا. تو اس پہ غلو کر لیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فعل الزنادقہ, جیسے کہ زندیق لوگوں نے کیا اور جاہلوں نے, زندیق اور جاہلوں نے کیا کیا, جب انہیں حکم دیا جاتا کسی چیز کا یا انہیں منع کیا جاتا تو وہ تقدیر کو آگے لے آتے, اسے حجت کے طور پر بیان کرتے. اور جیسا کہ ایک قصے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں, کہ جیسا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک چور نے چوری کی, جب اسے پکڑا گیا تو اس چور نے کہا میری تقدیر میں لکھتا کہ میں چوری کروں. یعنی شیخ صاحب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے قدری جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کس طریقے سے انہوں غلط سمجھا ہے اور ہمیشہ تقدیر کو ہی نفی بھی کرتے ہیں پھر اسے بطور حجت بھی پیش کرتے ہیں. کب؟ جب نافرمانی ہوتی ہے. تو اس چور نے یہ کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے, آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو جبکہ میری تقدیم لکھا گیا تھا کہ میں نے چوری کرنی ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی تمہارا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تو کاٹ رہا ہوں, یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا تھا کہ تم چوری کرو گے اور پھر تمہارا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. اور پھر اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا, سورۃ انعام نمبر 148, کذالک کذب الذین من قبلہم. یہ رد ہے, یہ آیت کا اگلا حصہ ہے جس کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک, اسی طریقے سے کذب, جھوٹ بولا, الذین من قبلہم, جو ان سے پہلے گزر گئے. وہ بھی یہی کہتے تھے, آج مشرکین بھی یہی کہتے ہیں, کل کے مشرکین کی بھی یہی کہتے تھے, اور آج کے قدری معتزلی بھی یہی کہتے ہیں, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اسے یہ ہم نے جان لیا کہ ان کی مراد تکذیب ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد ان کی تکذیب کرنا ہے. آگے وہ کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے تقدیر کے منکر, اگر کوئی شخص یہ فینقیل, اگر یہ کہا جائے تو اس معاملے آپ کیا کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں قصہ ہوا جب دونوں کی ملاقات ہوئی, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کو بطور حجت بیان کیا. قصہ یہ ہے صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نے جو غلطی کی ہے اس وجہ سے آپ جنت سے محروم ہیں, ہم بھی نکل گئے جنت سے. یعنی آپ اگر ہوتے شاید ہم بھی ہوتے. تو اس معاملے میں اس طریقے سے بات ہوئی, یعنی جیسے کہ ایک بیٹا اپنے والد کو کسی بات پہ یعنی عتاب کرتے یا ملامت ہوتی ہے ایک بات کی, تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری اس بات پہ ملامت کرتے ہو, اس بات پہ ملامت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھ دیا مجھے پیدا کرنے سے بھی پہلے, 40 سال پہلے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی جب اس روایت کو بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے حجت قائم کر دی موسیٰ علیہ السلام پر. یعنی آدم علیہ السلام کا یہ فرمان حجت ہے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہاں پر تو تقدیر و حجت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. اور اس لیے جو بھی آج کل دیکھے بعض اوقات نافرمانی ہو جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں مقدر میں لکھا تھا میں کیا کروں. اور پھر جب بات کی جاتی ہے کہتے ہیں یہ دلیل ہمارے پاس ہے, حدیث ہے جس میں آدم علیہ السلام نے تقدیر کو حجت بنایا ہے. اس کا جواب شسا فرماتے ہیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے, یہ جو حدیث ہے, سوری, یہ جو حدیث ہے, یہ امت نے اسے قبول کیا ہے, یعنی صحیح حدیث ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جب اسے قبول کیا ہے تو اسے جھٹلایا نہیں ہے, جسے قدریہ نے کیا ہے. قدریہ تو جھٹلا دیا روایت کو, اور نہ ہی ٹھنڈی تاویلیں پیش کی ہیں. یا اس کے لفظ کا معنی یہ نہیں ہے, یا اس لفظ کا معنی یہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے تقدیر پر, تقدیر کو حجت گناہ پر نہیں بنایا. جو گناہ ان سے ہوا, جو غلطی ان سے ہوئی, اس غلطی کی یا نفی کے لیے انہوں نے تقدیر کو بطور حجت بیان نہیں کیا, کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں اپنے رب کو بھی اور اپنے غلطی کو بھی جو وہ کر چکے تھے. بلکہ ان کی اولاد میں سے جو اچھے اور نیک و صالح سمجھدار ہوئے, وہ بھی تقدیر کو بطور حجت بیان نہیں کرتے, پھر اللہ کا نبی کیسے اسے بیان کر سکتا ہے؟ تو یہ بات بالکل باطل ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں, وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے والد یعنی آدم علیہ السلام ان کے غلطی کے بارے میں بھی جانتے تھے. اور کبھی بھی یہ ممکن نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی ملامت کرتے اس غلطی سے جو وہ ہو چکی تھی, جس سے وہ توبہ بھی کر چکے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی توبہ بھی قبول کی اور ہدایت بھی دے دی, سبحان اللہ. لیکن یہ ملامت کس چیز پہ ہوئی؟ اس مصیبت پہ. یاد رکھیں, فرق دیکھیں, یہ ملامت جو ہو رہی ہے غلطی پہ نہیں ہو رہی کہ غلطی کیوں کی ہے. ملامت یہ ہو رہی کہ جنت سے نکالنے کی جو مصیبت ہوئی ہے یہ مصیبت کیوں آئی ہے, اور دونوں میں فرق ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب تقدیر کے بارے میں معاملہ تقدیر کی بنیاد پر بیان فرمایا, تو وہ مصیبت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ مصیبت جو ہے, اور مصیبت لکھی ہوتی ہے کہ نہیں قسمت میں؟ مصیبت لکھی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو اس مصیبت کے تعلق سے تقدیر کو بطور حجت بیان کیا. لا علی الخطیئہ, غلطی کے تعلق سے تقدیر کو بیان نہیں, تقدیر کو حجت نہیں بیان فرمایا. تو تقدیر کو بطور حجت مصیبتوں پر بیان کرنا جائز ہے, لیکن غلطیوں پر, گناہوں پر بیان کرنا جائز نہیں ہے. اور یہی سب سے اچھا معنی ہے جو اس حدیث کے تعلق سے بیان کیا گیا. یعنی یہ جیسا بھی یوں تاثر دے رہے کہ میرا اپنا قول اکیلا نہیں ہے, مجھ سے پہلے بھی جو سلف گزرے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. لیکن گناہوں کے تعلق سے جو بات ہے, یعنی جو تقدیر میں جو مصیبتیں لکھی گئی ہیں, تو انسان اس کے سامنے بے بس ہے. جو لکھا گیا تقدیر, اس انسان اسے بچ نہیں سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یقیناً کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, جو چاہتا وہی ہوتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو گناہ ہوئے ہیں, تو کسی بندے کو لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے, اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اسے فوراً چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے. جب وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, غلطی کو اقرار کر لیتا ہے, اور مصیبتوں پر وہ صبر کرتا رہتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك, بس تم صبر کرو, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے, سچا ہے, اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہو. سورۃ المؤمنات نمبر 55 میں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا, اور اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقوی کرتے رہو گے تو ان کا قید اور ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 120. اور اس آیت کو انڈر لائن کر لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, اس میں جو خوبصورت معنی موجود ہے, آج بعض مسلمان سمجھتے ہیں کہ بس ہم گئے, دشمن غالب ہے, کافر دروازے پر ہے, بس تم لوگوں نے وقت گزارنا ہے کہ کافر کس سازشوں کے پیچھے لگے رہو, کون کون سی سازش کر رہے ہیں, تاکہ ان کا توڑ آپ کے پاس ہونا چاہیے. فقہ الواقعہ کیا ہوتا ہے, مشرکین کافر کیا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کی پلاننگ میں جاسوس چھوڑ دو اور وہ دیکھتے رہیں گے، اور ان کی پلاننگ کے پیچھے کرتے رہو، پھر سلوشن نکالتے رہو، پھر اس کا رد کرتے رہو، پھر اس کے لیے توڑ جوڑتے رہو یا ڈھونڈتے رہو. یہ تحصیل حاصل میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تو میرے صبر تقوی کا دامن اپنانا ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں کوئی کام لائے گی. کب؟ جب ہم صبر کرنے والے متقی پرہیزگار ہوں گے مسلمان. آج مسلمان سب سے بڑا بے صبرا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. مسلمان سب سے بڑا نافرمان ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تقدیر کے معاملے میں دیکھا اور میں بڑا حیران ہوا، دوسری مرتبہ دیکھا اس سے زیادہ حیران ہوا، اور میں نے یہ دیکھا، یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو تقدیر کے معاملے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ خاموشی اختیار کرنے والے اور تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے سے دور اختیار کرنے والے ہیں، اور جو تقدیر کے معاملے میں سب سے زیادہ جاہل ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ تقدیر کے تعلق سے بحث مباحثے کرنے والے ہیں اور زبان درازی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ فرق ہے سلف کا اور خلف کا. آج تقدیر کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور کافی لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور کافی لوگ شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بنیاد علم نہیں، نہ تو عقیدہ کا بنیاد علم ہے، نہ قرآن و سنت کا بنیاد علم ہے، سلف صاحب منہج سے بالکل دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور مسائل لے کے آتے. خاص طور پہ جو جوان طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، ان کی اکثریت، سب تو نہیں اکثریت، جو ان کی یہی مسائل لے کے آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کفر چاہا ہے تو پھر کافر کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنا چاہا ہے تو پھر گمراہ کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، مجھے ہدایت نہیں دی ہے، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب اب میں کچھ پوائنٹ یہاں پہ میں نے جو اپنے مشائخ سے کوئی پوائنٹ لکھے تھے میں نے، اب اس میں سے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. یاد رکھیں، پہلی بات یہ کہ ہدایت کے تعلق سے، اور اگلا پوائنٹ بھی اسی کے تعلق میں پہلے بیان کر دے تک اگلا پوائنٹ آسان ہو جائے. ہدایت اور گمراہی، یہ تقدیر کے مسائل میں سے بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھیں. یہ ہدایت اور گمراہی تقدیر کے مسائل میں سے ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہدایت کے چار مرتبے ہیں، ذرا غور سے سنیں. ہدایت کے چار مرتبے ہیں. دو پر اتفاق ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا، اور دو پر، دو مراتب پر اہل بدعت نے اختلاف اہل سنت سے. اے دیکھتے چار سے کون سے مراتب ہیں اور کیا اختلاف ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. پہلا مرتبہ ہدایت کا، الہدایت العام، عام ہدایت ہر مخلوق کے لیے. اللہ کسی مخلوق کو گمراہ پیدا نہیں کیا، کوئی مخلوق، جانور بھی، درند بھی، پرند بھی، جب مخلوق ہے، تارے بھی، سورج بھی، چاند بھی، اس کو بھی ہدایت دی ہے. یہ وہ ہدایت ہے، ہدایت العامہ، جس سے یہ مخلوق باقی رہتی ہے دنیا میں. اگر اپنے ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے تو اس کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے. سورج ایک انچ بھی آگے پیچھے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. اسے پتا ہے میں نے مشرق سے نکلنے مغرب میں ڈوبنا ہے، اسے پتا ہے. چاند کی حرکت اپنے وقت پہ ہے، زمین کی حرکت اپنے وقت پہ ہے. تھوڑی سی زمین سلو ہو جائے تو دن رات میں تبدیلی آ جائے، تھوڑی سی تیز ہو جائے تو اس میں اور تبدیلی آ جائے. یہ چیزیں مقرر ہیں، یہ تو ہے بے جان چیز، جاندار چیزیں دیکھنے آپ. چونٹی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسے ہدایت دی ہے اس چونٹی کو کہ تم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کہاں پہ رہنا ہے، کہاں پہ تم رہ نہیں سکتی ہو. اب چونٹی جو ہے جب ایک گندم کے دانے کو لیتی ہے، اب گندم کو آپ ذرا یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیں. ہم بچپن میں سائنس پڑھتے تھے پرائمری اسکول میں، تو یہ ٹیسٹ ہمیں بھی کرایا جاتا کہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، آپ ایک پلیٹ لیں، اس میں کاٹن ڈال دیں، عام کاٹن جو ہے، اس میں پھر آپ یہ دانے لے لیں گندم کے اور اس میں ڈال دیں کاٹن میں مختلف جگہوں پہ، پھر اس میں پانی ڈال دیں آپ. اب دیکھیں دو دن میں وہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک ہرے ہرے سبز پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اب چیونٹی کو دیکھیں آپ, جب یہ ٹکڑا لے کے جاتی ہے, جب یہ بیج لے کے جاتی ہے یا ایک گندم ایک دانہ لے کے جاتی ہے, اور زمین کی چوٹے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان پہ رہتے ہیں, زمین کے اندر رہتی ہے. اب وہ پتہ کیا کرتی ہے؟ اگر اسے پورا سالم رکھتی ہے تو وہ پودا بن جائے گا, اس کو اس نے کیا کھانا ہے؟ پھر وہ اسے دو حصے میں توڑ دیتی ہے. جب توڑ دیتی ہے وہ کھانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ اب کھا سکتی اسے. اگر نہ توڑتی دو حصے میں تو کھانے کے لائق نہ ہوتا, وہ تو پودا بن جاتا. اب یہ ہدایت کس نے دی چونٹی کو؟ واللہ دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں اور ایک چونٹی کو سمجھانا چاہے کہ تم نے اسے توڑنا ہے, سمجھا سکتے ہیں؟ کوئی کمیونیکیشن ہے, کوئی ذریعہ ہے, کوئی راستہ ہے؟ ٹیکنالوجی کہاں پر پہنچ گئی ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کوئی نہیں سمجھا سکتا اسے. یہ بھی دیکھیں چونٹی بعض اوقات کیا کرتی ہے, بعض ایسے بیج ہوتے ہیں بائناکولر جو ہوتے ہیں, وہ ایسے ہوتے اس میں دو حصے ہوتے ہیں, اگر اسے دو ٹکڑے بھی کرتے پھر وہ پودے بن جاتے ہیں. تو چونٹی اسے چار حصوں میں تقسیم کرتی ہے. یہ کہاں سے علم آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی قدر فہدا, الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. پیدا بھی اس نے کیا ہے, سیدھا بھی اس نے پیدا کیا ہے, سسٹم سارے خوبصورت اور مضبوط ہے, ہدایت بھی اس نے دی ہے, اور تقدیر اس نے بنائی ہے. سبحان اللہ. اب شیر کو دیکھ لیں, شیر کبھی گھاس کھاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے شیر کو گھاس کھاتے ہوئے؟ شیر گھاس کیوں نہیں کھا سکتا؟ اسے یہی ہدایت ملی ہوئی ہے, گھاس کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. سسٹم ڈائجسٹ کا سسٹم نہیں تمہارا گھاس کھانے کا, نہ اس کے پاس دانت ہے گھاس کو چبانے والے. پتہ ہے سارے نوکیلے دانت ہیں, جس نوکیلے دانت ہوتے ہیں نا کینائن, کینائن بولتے ہیں نا ان جانوروں کو. کیوں بولتے ہیں؟ دانتوں کی وجہ سے. سارے نوکیلے دانت ہیں. یہ جو ہمارے مولر پری مولر ٹوتھ ہے نا, یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, کیونکہ اس نے کسی چیز کو صرف کاٹنا ہے, اس نے اس کو پیسنا نہیں ہے. پیسنا کیا اس نے؟ اس نے کاٹنا ہے اور نگلنا ہے. گوشت کو کاٹا جاتا ہے, نوچا جاتا ہے, نوچنا ہے. تو گھاس کھائے گا تو کیا کرے گا؟ نہ تو گھاس نوچا جاتا ہے کیا؟ وہ تو اسے توڑ بھی نہیں سکتا بےچارا, نہ اس کے پاس یہ کاٹنے والے دانت ہے بےچارے کے پاس. تو دانتوں سے لے کے پیٹ کے اندر تک اور نظام اخراج تک اس کے پاس سسٹم ہے ہی نہیں. گدھے کو دیکھیں آپ, شیر بھوکا مر سکتا ہے, گھاس نہیں کھا سکتا. اور میں نے ایک کلپ دیکھا تھا, ایک شیر تھا, شاید آپ نے بھی دیکھو گے, شیر بوڑھا ہو گیا تھا. اب وہ بھاگنے سے قاصر ہے بیچارہ, اب کوئی شکار لگا نہیں. میرے بھائی پودے اس کے سامنے بڑے خوبصورت پودے ہیں ہر طرف سے, واللہ ہے وہ بیچارہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے مر گیا. لیکن اس نے کوئی نہ کوئی پھل کھا سکا, نہ کوئی اور نہ کوئی وہ کوئی پودا کھا سکا, وہ کھا ہی نہیں سکتا. گدھے کو دیکھ لیں آپ, گدھا گوشت کھا سکتا ہے؟ کبھی دیکھے گدھے کو چوہا کھاتے ہوئے, بلی کھاتے ہوئے؟ بےچارا بھوکا مر جائے گا. کیوں؟ اس کو یہی ہدایت دی گئی, یہی تمہارا راستہ, یہ تمہاری ہدایت ہے, ادھر ادھر جا نہیں سکتا بےچارا وہ. تو خلق کے اعتبار سے ہدایت ہے, اور اللہ تعالی نے اس ہدایت سے کسی کو محروم نہیں کیا. یہ ہدایت اللہ نے سب کو دی ہے, جن ہے, درند ہے, انس ہے, سب کو. آپ کے دل کو دیکھ لیں, اس ہدایت میں آپ کا دل بھی شامل ہے, ہمارا دل بھی شامل ہے اس میں. دل دھڑکتا ہے ایک منٹ میں 72 مرتبہ, بیمار ہوتا ہے تو 60 سے کم ہو تو دھڑکن محسوس ہوتی ہے. عجب بات دیکھیں, سبحان اللہ. ایک یہ بھی انسان کے معجزے میں دیکھیں آپ, دل دھڑکتا ہے, کوئی شک کرتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے ہمیں, سبحان اللہ. ایک چیز آپ کے سینے کے اندر ہے, آپ یہاں پہ اس کو ویبریشن پہ لگائیں موبائل کو, اور ہاتھ پہ رکھ کے سینے پہ رکھیں, محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے دل ہے بھی اندر, سینے کے اندر دھڑک بھی رہا ہے مسلسل, محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. خلق فسوا, ایسے پیدا نہیں کر کے چھوڑ لیا پھر جیسے رہا اس کی مرضی, نہیں, بہترین طریقے سیدھا کر کے پیدا کیا. جانتے دل کی دھڑکن کب محسوس ہوتے؟ بعض مریض آتے ہیں کہتے ہیں دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی ہے, کہیں محسوس ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب زیادہ پریشانی ہوتی ہے, پریشر تھوڑا بلڈ پریشر تھوڑا بڑا ہوا ہوتا ہے, دل کی دھڑکن محسوس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کبھی ہو ایسا کہ نہیں؟ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اچھا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے, بے چینی سی ہوتی ہے, نیند بھی اڑ جاتی ہے. اللہ کے تعالیٰ کتنا کرم ہے ہمارے اوپر, اگر یہ ہمیشہ محسوس ہوتا واللہ ہم سکون لے ہی نہ سکتے کبھی. لیکن کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. دل 60 اور 100 کے بیچ میں چلتا ہے, محسوس نہیں ہوگا. جو ہی 60 سے کم ہوا, 100 سے اوپر ہو, محسوس ہونا شروع ہوا. وہ کون سی بیٹری ہے, وہ کون سا پرزہ لگا دل کے اندر جس نے اس کو اشارہ دینا ہے کہ تم نے اس سپیڈ پہ رہنا, سپیڈ نہیں بڑھنی آپ کی, نہ کم ہونی ہے نہ بڑھنی. یہ ترازو کس نے رکھا ہے؟ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے دے, تم اپنے دل کو خود چلاؤ, میں نے ہدایت نہیں دی دل کو, تم نے خود ہدایت دینی, تم خود چلاؤ. کوئی انسان کھا سکتا ہے یا پی سکتا ہے؟ اسے سارا دن کیسے گزرتا؟ دل کے ریگولیٹر میں گزرتا, کیونکہ اس نے کھانا کھانا ہے, پانی بھی پینا ہے, اس کو ٹینشن بھی ہونی ہے, خوشی بھی ہونی ہے, غمی بھی ہونی ہے. تو دل کیا کرتا ہے؟ فوراً متاثر ہوتا ہے نا دل, یا دھڑکن بڑھ جاتی یا کم ہو جاتی. بےچارا لگا ہوتا ریگولیٹر میں, پکڑ کے بیٹھا ہوتا بےچارا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی جاب, اس کا وجود کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ وہ چیز لی ہے جو ہمیں پریشان کرتی. ہمارے ذمہ کیا لیا؟ لقمہ دیکھنے. آپ رزق حلال سب سے زیادہ مشکل, آج بے روزگار ہے, رزق حلال ناممکن ہے. جسے بات کرتے کہتے ہیں یار رزق حلال یہ کوئی افسانوی بات ہوگی, آج کل کون کھاتے رزق حلال؟ کیوں بھائی؟ اب ذرا غور کریں ہم, اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا رزق حلال کا, یہ زیادہ مشکل ہے یا لقمہ لیا خود, منہ میں ڈالا خود, نگلا خود, اس کے بعد نگلنے کے بعد کون اسے حلق سے لے کر میدے تک کون پہنچاتا ہے, پھر میدے میں اسے ڈائجسٹ ہضم کون کرتا ہے, پھر اسے باہر کون نکالتا ہے, پھر آنتوں کا سسٹم کی اس میں سے اچھی چیزیں نکالنی ہے, ساری گندگی نہیں جائے گی میرے بھائیو, گندگی آگے جا رہی ہے, گٹر میں جا رہی ہے. واللہ اگر گندگی کا ایک ٹکڑا بھی چلا جائے نا انسان کے خون کے اندر, انسان زندہ نہ رہ سکے. کس نے ہدایت دی ہے آنتوں کو, میدے کو, اور نظام اخراج کو؟ گردے کو دیکھنے آپ, چھوٹا سا پرزہ ہے جس کی آج ہمیں شاید قدر ہی نہیں ہے. اس مٹھی سے بھی چھوٹا ہے, مٹھی دیکھیں اپنی, گردے سے بھی چھوٹا ہے انسان کا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں, جو چیزیں ہم پی رہے ہیں, اس کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ واپس خون میں جا رہی ہیں, تو گردے اسے الگ الگ کر دیتا ہے. ایک وہاں پہ ایک ریگولیٹری سسٹم لگا ہوا ہے کہ سوڈیم پوٹاشیم یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ اگر جسم میں رہ جائیں اور گردہ نہ نکال سکے, جسم پھول جاتا ہے پانی سے, پتہ ہے جسم پھول جاتا ہے پانی سے, اور اگر حد سے زیادہ نکال دیں تو پورے جسم کا پانی میں جو سیل کے اندر وہ بھی نکل جاتا ہے اس کے ساتھ. تو کون اسے ریگولیٹ کرتا ہے؟ جسم کا پانی برقرار رہتا ہے اور صرف جو گندگی ہوتی وہ نکلتی, باقی قائم رہتی ہے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت العامہ. اب کیا مشکل ہے, رزق حلال کمانا مشکل ہے یا اس رزق کو کما کر اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے کے بعد نکلنا ہے؟ اگر ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ رزق حلال اپنے ہاتھ اپنے ذمہ لے لیتا, رزق حلال آپ کو من و سلوا کی طرح ٹیبل پہ ملتا روزانہ, لیکن حلق سے میدے تک خود پہنچانا ہے, پھر میدے میں ہضم بھی خود کرنا ہے, سسٹم تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس میں اب جب ہضمہ ہوتا ہے, پتہ ہے جب ہم پروٹین کھاتے ہیں تو پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کا انزائم اور ہے, اس کو کس سیل میں نکالنا ہے, کتنی مقدار میں نکالنا ہے. اگر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو پھر میدا خود گوشت ہے کہ نہیں, میدا خود جل جائے گا اور خود میدے کو کھانا شروع ہو جائے گا. اگر تھوڑا کم ہوا تو گوشت کی بوٹیاں باقی رہے گی, بدہضمی ہو جائے گی. اب ریگولیشن دیکھیں آپ. اچھا ایچ سی ایل ایک اور ایسڈ ہوتا ہے, یہ ایسے سخت ایسڈ ہے کہ اگر آپ میدے سے نکال کے اسے آپ کسی چیز پہ لگا تو چیز جل جائے گی آپ کے سامنے. آگ ہے, آگ, یہ آگ ہمارے پیٹوں میں موجود ہے. کس سسٹم سے انسان گوشت کھائے, اونٹ کا گوشت کھا لیں آپ, ہضم ہو جائے گا. انسان کا میدا جو ہے وہ چند ملی میٹر تھکنس ہے, وہ کیوں نہیں ہضم ہوتا؟ میدا اپنے آپ کو کیوں نہیں کھاتا؟ ریگولیٹری سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو بنایا ہے اور اس ہدایت دی ہے, وہ اس ہدایت پہ چل رہا ہے. میرے بھائی ہم نافرمان ہیں, واللہ اگر دل نافرمانی کرے, اگر میدا میں نافرمانی کرے, اگر آنکھیں نافرمانی کرے, اگر یہ کان نافرمانی کرے, تو ہم شاید انسان باقی نہ رہیں, یا تو ہمیشہ کے مکمل خاتمہ ہو جائے, یا ہم جانوروں سے زندگی گزارنا شروع کر دیں. سبحان اللہ, الذي خلق فسوى الذي قدر فسوى, یہ ہدایت عامہ ہے. اور اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دوسری ہدایت, دوسرا مرتبہ ہدایت کا, ہدایت البیان والدعوة والتعليم والإرشاد, تعليم والإرشاد اور بیان کرنے کی ہدایت کس چیز کی طرف, جو انسان کے لیے خیر اور اچھی ہو اور اچھائی کی طرف اسے لے کے جائے. اور یہ خاص ہے مکلفین کے لیے, جو انس اور جن میں سے مکلفین جو ہیں. اور اسی سے جہنم کے آزادی سے ایک سبب بنتا ہے. اور یہ حجت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم, اللہ تعالیٰ کے لیے دوست نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ کرتا ان کو ہدایت دینے کے بعد. سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں واما ثمود هديناهم, ثمود کو ہم نے ہدایت دی فاستحبوا العمى على الهدى, لیکن انہوں نے گمراہی کے لفظ نہیں دیکھے. فاستحبوا العمى على الهدى, ہدى یہ چاہے فاستحبوا الضلالة, لیکن انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا اور آگے کیا ہدایت سے, ہدایت کو چھوڑ دیا, پسے پش ڈال دیا اور صرف گمراہی نہیں فرمایا بلکہ لفظ کیا ہے العمى, مجھے بھائی گمراہ اندھے ہیں. ثمود نے, اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا کہ نہیں بھیجا, صالح علیہ الصلاۃ والسلام ہدایت ملی کہ نہ ملی, اللہ نے محروم کیا نہیں محروم کیا, ان کو کان دیے, آنکھیں دی, زبان دی, دل دیا, سارے وہ مینز دیے جسے یہ بندہ اس نبی کی دعوت کو قبول کر سکے. قبول کی جب انہوں نے ہدایت کو خود فاستحب العمى على الهدى, تو انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا, آگے کیا وہ اس ہدایت پر جو ان کو مل چکی تھی. سبحان اللہ. اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم, اور بے شک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دیتے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف. یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت الدلالہ والارشاد. تیسرے قسم کی ہدایت, ہدایت التوفیق, یہ تیسرا مرتبہ ہے. توفیق دینا, اب انبیاء نے دعوت دی, بہت کم لوگوں نے قبول کی, اکثر نے قبول نہیں کی. اور اسی طریقے سے آج جتنے بھی علماء اور مصلحین لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں, اکثر لوگ نہیں سنتے, نہیں مانتے, بہت کم مان لیتے ہیں. تیسرا مرتبہ ہے ہدایت القلوب, یا ہدایت التوفیق بھی کہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہدایت دیتے, نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کرتے ہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. اور اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشاء اللہ یضلله ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اور اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, جو اللہ تعالیٰ کسی دل کو پھیر دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا پھر, لیکن بندے کو بھی اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو ہدایت دے دے خیر کی طرف, پھر اس خیر کو سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد وہ اسے مڑنا چاہے, یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو ہدایت کسی کے دل میں بسا دیتا ہے, واللہ بڑی خیر و عافیت ہے, واللہ اس سے بڑھ کر کیا انعام اور احسان ہو سکتا ہے. چوتھی ہدایت جو ہے, چوتھا مرتبہ جو ہے, جنت اور دوزخ کے راستے کی ہدایت, قیامت کے دن, یہ آج دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا. کافر اپنا ٹکانا جہنم میں جانتے ہیں, کس نے کہاں پہ جانا, کس نے ہدایت دی, کافر خود جانتے اس جگہ کہاں پہ, اور مومن بھی جانتے اس کی جنت میں جگہ کہاں پہ. آپ سلام فرماتے ہیں کہ مومن اپنی جگہ جنت میں ایسے جانتا ہے جیسے کہ دنیا میں اپنے گھر جانتا ہے کہاں پہ. کوئی شخص ایسے جو اپنے گھر نہیں جانتا کہاں پہ, یہ گھر کا راستہ نہیں جانتا, کوئی ایسا شخص ہے تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے انہیں کسی سوال نہیں کرنا پڑے گا, نہ جی پی ایس کی ضرورت پڑے گی کہ انہیں کہاں سے مڑنا ہے اور کہاں پہ جانا ہے, وہ خود بخود سیدھا چل کے اپنے گھر تک پہنچے گا جنت میں. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ چار مرتبے ہدایت کے, پہلا مرتبہ, چوتھے مرتبہ, ان دو مراتب پر سب کا اتفاق ہے. اہل بدعت بھی اتفاق کرتے ہیں اہل سنت جماعت سے, جو باقی دو کی بیچ میں جو ہدایت ہے اس پہ اختلاف کرتے ہیں اہل بدعت اہل سنت جماعت سے. اور معتزلہ نے اسی ہدایت کا انکار کیا, ہدایت التوفیق, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے, کسی کے دل کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہدایت ہے, اپنے ہاتھ میں گمراہی ہے, اللہ تعالیٰ کے بس میں کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ہدایت نہیں دے سکتا. السلام علیکم. ایک سوال اٹھتا ہے, اور ایک شخص نے آج سوال کیا تھا یہ کہ جب حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے, جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے, تو پھر جو گمراہ ہوا اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ جیسے میں ابھی میں نے سوال کیا تھا تو اس کا جواب انشاءاللہ ابھی وقت ہے. کتنا وقت ہوا ہے؟ ٹائمنگ دیکھیں کتنا ٹائم ہوا ہے. نہیں وہ تو جانتا ٹائمنگ یہاں پہ ہے, ٹائمنگ ایک گھنٹہ ہو گیا, کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ پھر آگے یہاں سے کرتے ہیں. چند اہم باتیں ہیں اس, دیکھیں تقدیر کے معاملے سے اب تقریباً 13 درس ہو گئے, ان میں سے تقریباً 8 درس تقدیر کے تعلق سے میرا خیال ہو رہا ہے. تو اگلا درس انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس سوال کا جواب بھی دیں گے, اور دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چند مثال بھی بیان کریں گے اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے؟ یہی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے والا ہے, تو ہی دلوں کو پھیرنے والا, اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. یہ دعا آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اور یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی یعنی پیارے لوگ ہیں وہ اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. جی ہاں, اس ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ صلی اللہ کے نبی ہیں, جو عام تقدیر ہے وہ تو اللہ 50,000 سال پہلے لکھ دی, اب اس سے 40 سال پہلے بھی بعض چیزیں تفصیل سے, ابھی پیدا تو نہیں ہوئے نا, 50,000 سال پہلے بھی لکھ دی, اور پھر بعض چیزیں 40 سال پہلے بھی, اس روایت میں 40 سال کا ذکر ہے. جی حدیث صحیح ہے, میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں علامہ البانی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. علامہ البانی نے یہاں پر کچھ اس کے بارے میں کچھ فرمایا نہیں, لیکن صحیح حدیث لگتی ہے. اس میں مزید دیکھیں گے انشاءاللہ, اگر کسی کا کلام ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. دو ایکسٹریمز ہیں نا, ایک جماعت اہل سنت جماعت جنہوں نے دونوں کا اقرار کیا ہے, جو ارادہ کونیہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہ گیا ہے, یہ جبری ہیں, جو ارادہ صرف ارادہ ایک ارادہ کو مانتے ہیں, جو اللہ پسند کر رہے پسند کر تو ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کو مانتے نہیں. دوسری طرف جو قدری ہیں انہوں نے ایک ارادہ کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو پسند کیسے کفر بھی ہوا ہے, یعنی جو کچھ انسان کر رہا ہے انسان کی اپنی مرضی, اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا ہے. بس سمجھے گی نہیں؟ جی ہاں. دوسرا کہتا ہے کہ انسان مکمل خود مختار ہے. جی ہاں. قدریہ میں تو چلے گئے تھے جبریہ,
کیا
جی ہاں نہیں مجبور محض جبریہ کہہ رہے ہیں, مجبور محض ہے انسان. ہاں ایک اس کا انکار کیا, اس کا انکار کیا. بارک اللہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.